الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. جو آیت میں نے پڑھی ہے اور حدیث شریف کی ایک دعا میں نے پڑھی ہے، اس سے پہلے ضروری گزارش، ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالی سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالی سے مانگتا نہیں ہے، اللہ تعالی اس سے ناراض ہوتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ مانگنا ہماری ضرورت، سوال کرنا ہماری ضرورت، لیکن ناراض اللہ تعالیٰ ہو رہے. یہ بھی محبت اور رحمت کی وجہ سے ہے. محدثین اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ مانگنے والا یہ شخص متکبر ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات، جو کہ مشکاۃ شریف کی شرح ہے، اس کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ جو شخص سوال نہیں کرتا یہ اصل میں متکبر ہے، اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اور جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کی ضرورت کو تو پورا ہی فرماتے ہیں، ساتھ میں خوش بھی ہوتے ہیں. اور دعا کا مانگنا، اس کو مخل عبادہ بھی فرمایا، عبادت کا مغز بھی فرمایا، اور آج مسلمان اس میں بہت ضرورتیں کتنی ہیں. دوسرے سے دعا تو کرواتا ہے، خود نہیں کرتا. ہونا چاہیے کہ دعا کا اہتمام کرے، بلکہ کثیر الدعا ہونا چاہیے. کتنے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ انسان فارغ بیٹھا ہے، اس کو چاہیے کہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے. ایک فائدہ انعام تو یہ ملے گا، اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوں گے اور پھر اس کی ضرورت کو پورا بھی فرمائیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. Our respected guests and our Sheikh makes mention and open with two ayats and two verses of the Quran. A verse of the Quran which speaks about the love of Allah subhanahu wa ta'ala, and a hadith on the similar topic. But our Sheikh says that before going into the commentary and the explanation of the ayah and the hadith, I will make mention of a necessary point, and that is the hadith which our Shaykh quoted, wherein Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that the one who does not ask and beg from Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal becomes angry on that person. Shaykh mentions that the reason this is very unique, it is man's need. It is man's need to beg Allah, and Allah gets angry that man does not ask from Allah. This is a sign of Allah's love for His creation. He mentions that the muhaddithun and the scholars, Mulla Ali Al-Qari rahimahullah, has mentioned in one of the commentaries, Mirqat, which is a commentary of the Hadith book Mishkat, he says that he has written in there that the reason that Allah becomes angry with the person who does not ask from Allah, because this is a sign of arrogance and it is a sign of pride. Shaykh mentions that the essence of dua, that many a time we ourselves, we don't make dua, we forget to make dua, and we ask others to make dua. When in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says that dua is the essence of worship, it is the core of worship. He says our attitude should be kathirul dua, that we should be making excessive dua. He says if we contemplate how much time do we actually have, how much free time do we actually have, and this, our nature should be one that we are making excessive dua and excessive begging from Allah.
Ispar baaz log kehte hain ke meri dua Allah taala kaise qabool farmayenge, main to bahut gunahgar hu. To mere ustad aur mere sheikh rahmatullah alay farmate hain dekho, agarche hum lakh gunahgar sahi lekin shaitan jaise to nahi hai na. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی رب انظرنی الى یوم یبعثون, کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دیجئے کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں. اس نے دعا بھی کیسی گمراہی کی مانگی, اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو بھی قبول فرمایا. تو فرمایا کہ جب شیطان کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو کیا ہماری دعا قبول نہ ہوگی؟ اس لئے مانگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اس چیز کو پسند فرمایا کہ تم مانگو ہم سنتے ہیں, ہم تمہاری دعا کو قبول فرمائیں گے. اور ایک بات یاد رکھئے کہ جو دعا قبول نہیں ہوتی, قیامت کے دن ان دعاؤں پر اتنا اجر ملے گا کہ بندہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی.
Shaykh mentions sometimes this thought comes in our mind that I make dua and yet the dua and the supplication is not accepted. So this thought should not pass through the mind of a person. Says his spiritual guide, Shaykh's spiritual guide and his teacher, in explaining the non-acceptance, explain it in this way using this analogy, that he said that, listen, no person is anybody, irrespective of how drowned they are in sin, can they be more misguided and more drowned in sin than Shaytan and Iblis? There is no greater sinner than him, there is no greater misguided than him, yet he did avail of the opportunity to make dua. He made dua and he asked Allah subhanahu wa ta'ala, رَبِّي أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, that O Allah, give me the opportunity to exist and to live until the day of resurrection. Grant me eternal life until resurrection. And he stated the reason of why he made this dua and supplication. He said, so that I can misguide all of your servants. The Shaykh mentions, look at this carefully. Yes, Iblis, he made dua of such a nature which in itself was intrinsically wrong. And he done it for a reason which also was misguided. Yet his dua was accepted. Will Allah subhanahu wa ta'ala not accept the dua of those who are of a lesser state than Shaytan? Shaykh mentions that we should contemplate and think that duas are always accepted. That here we making dua, one is we making Allah happy by making dua, and then we getting our need fulfilled at the same time by making that dua. In the same token, Shaykh mentions that no dua goes unanswered. Every single dua is answered by Allah subhanahu wa ta'ala. Sometimes a person will see that reward or the answer of that dua here. But duas which are not accepted, that will be in store for him in Qiyamah. That in the day of Qiyamah it is mentioned that the reward that a person, it is mentioned about the day of Qiyamah, that the reward that a person will get when he sees all of his unanswered du'as, every du'a and supplication that he made, and the reward that he will get for every unanswered du'a, he will wish that Allah did not accept one du'a of his in this world.
حدیث شریف کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. کیا مطلب؟ کہ کوئی ایک آدمی جس کے پاس کرنٹلی جو اللہ تعالی نے مال دولت جو ویلتھ عطا فرمائی ہے, تو جب اس مال اور ویلتھ کی بات آئے تو اپنے سے کم ویلتھ والے کو دیکھے, اور جب دین کی بات آئے تو دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے, یعنی جو دین میں زیادہ عمل کرنے والا ہے. انسانی طبیعت کے اندر ایک چیز ہے, انسان کی ایک نیچر ہے, اور وہ نیچر یہ ہے کہ انسان جس کو کسی کے پاس اگر کوئی کوالٹی اور چیز دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک حرص اور لالچ پیدا ہوتی ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے. لہذا اگر وہ کوالٹی دینی ہے تو بھی اس کو لالچ پیدا ہوگی, تو اس کا دل چاہے گا یہ کوالٹی مجھے مل جائے, اور اگر وہ کوالٹی اور وہ کمال دنیاوی ہے تو بھی اس کے اندر یہ لالچ پیدا ہوگی کہ یہ چیز مجھے مل جائے. اگر وہ لالچ اس حیثیت میں ہو کہ یا اللہ آپ نے اپنے اس بندے کو یہ نعمت اور یہ کمال عطا فرمایا, اپنے کرم سے یہ نعمت اور یہ کمال مجھے بھی عطا فرما دیجئے, تو یہ نعمت اور یہ کمال اور یہ لالچ اچھا ہے, محمود ہے. اور اگر دوسری طرف یہ بات پیدا ہوئی کہ کسی کی دنیاوی یا دینی نعمت کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہونا کہ یہ دینی یا دنیاوی نعمت اس کو کیوں ملی, یا کسی کے دینی یا دنیاوی نقصان پر خوش ہونا, بہت اچھا ہوا, بڑا اتراتا تھا یا بہت اتراتی تھی, تو اس پر خوش ہونا, تو اس چیز کا نام ہے حسد. اس بیماری کا کیا نام ہے؟ یہ روحانی اور اسپریچول بیماری ہے, اسپریچول ڈیزیز ہے. اس بیماری کا نام ہے حسد. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایاکم بالحسد, حسد سے بچو. فإن الحسد يأكل الحسنات, حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے, كما تأكل النار الحطب, جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حسد کرنے والا دنیا میں اس کو یہ عذاب ملتا ہے, دنیا میں اس کو یہ عذاب ملتا ہے کہ ہر وقت وہ پریشان رہتا ہے کہ اس کو یہ کیوں ترقی ہوئی, اور آخرت میں یہ نتیجہ ملے گا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ساری نیکیاں تو اس نے اپنے ہاتھوں سے برباد کر دی ہے. اس لیے اس حسد کی بیماری سے بچنے کے لیے منع فرمایا.
شیخ mentions that in the حدیث of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم the direction and the instruction comes that in the matter of dunya and in the matter of worldly things, look at those who are beneath you. And in the matter of religious affairs and the matters of deen, look at those who are higher and those who are further and more advanced than you. Sheikh mentions that the nature of human being, an instinctive human nature, is that when he sees the possession and the quality of the next person, of a great quality or a great achievement, his instinctive nature will be greed towards that. Now, if that is instinctive nature, irrespective of what that person possesses, what achievement they possess, if it is a material gain possession, then too they will have a greed for it, or if it is a religious possession and a religious achievement, then too they will have a greed for that. Now, on one hand, if a person sees the achievement of somebody in some worldly or some deeny matter, and they wish to possess that quality which that person has, and they make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that, O Allah, afford me exactly that same achievement, whether it's worldly or deeny, grant me that same objective which they have, then this is something which is praiseworthy. It is something which is noble, that they should not lose it and Allah grant it to me, this is something which is noble. But on the contrary, if somebody sees the achievement of somebody else worldly, materially, or an achievement in deen, and then this greed is developed in them that, oh Allah, you know, why did he get it? Why does she have it? Oh Allah, take it away and I want it for me. Now Shaykh mentions that this is something which is what is termed as hasad, it is termed as jealousy. You know, why did they get it? Why didn't I get it? So sometimes we have this attitude that where we see the downfall of the next Muslim brother or sister, then we look at them and we say that, oh, did you see the arrogance and the big mouth that they had? Where is all of that now? Look what happened and how far down and how hard they fell. So we have this attitude. Shaykh mentions that this is what we call jealousy, when we want to see the downfall of somebody and my own personal progress and achievement in what they possess. Shaykh mentions that the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentions that إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدِ, that you should watch out and be wary of jealousy. Why? Because Nabi alayhi salatu wa sallam said that be wary of jealousy, because jealousy, it eats away. Because jealousy, it eats away at deeds, just like how fire eats away at wood. That is the nature of jealousy and how it eats away. Shaykh mentions that there are two detriments from jealousy. One is that the person who is jealous, instantaneously the peace that he has inside him is removed. That his entire day, all the time, is concerned with why. Why does this one have, why does that one have, and what they have. So he says the first punishment he will see in this world, that he will have no internal peace, and then he will see a secondary punishment when he will go in the Akhirah, and there will be nothing in store for him because the jealousy that he had has already eaten away at all of his a'mal and all of his deeds.
Hasad ka ilaj, ki ji mere andar ye bimari maujood hai, to iska ilaj, iski remedy, to uska ilaj ye hai, hamare buzurgon ne jo iska ilaj bataya, number ek kaam to ye ki dua kare. کہ اللہ آپ نے اپنے اس بندے اور بندی کو جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کو باقی رکھیے. ایک دفعہ ایک صاحب آئے, وہ کہنے لگے کہ مجھ کو فلاں چیز چاہیے, دنیا کی کوئی چیز تھی. تو میں نے کہا آپ کے رشتہ داروں میں یا پڑوس ہے دوستوں میں کوئی ایسے ہیں کہ ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے؟ کہنے لگے بہت سارے ہیں. میں نے کہا اچھا آپ یوں کریں, آپ ان کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ ان کو یہ چیز دے دیجئے. تو کہنے لگے وہ چیز مجھے چاہیے. تو میں نے کہا میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جب ہم حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ فلاں چیز اس بندے کو دے دیجئے, تو فرشتے اسے دعا دیتے ہیں ولکا بمثلی, تجھے بھی ایسا ہی ملے.
ترجمہ themselves and they suffering from this jealousy and this spiritual malice and this jealousy disease, then what is the cure to this? Shaykh mentions the first thing is that one has to make dua for that person. The person who possesses that, he has to make dua. Why? Because dua is the cure for this. Shaykh mentions one incident that a person came to him and said that, you know, somebody has all of these possessions and achievements, and you know, make dua that I get all of that. So Shaykh said that I told him that go and make dua for him. So he told Shaykh that he already has it, why are you telling me to make dua for him? So Shaykh says because in the hadith it is mentioned that if you make dua for a person and for their progress, then Allah subhanahu wa ta'ala instructs an angel to come and stand behind that person and to say Ameen, and to say that may Allah grant you exactly the same what you are making dua for the next person.
So lada hasad ka ek cure ilaj remedy hai ki dua mange uski nemat ko baki rakhiye, aur dusra ye hai ki usko salam kare, salam mein pehel kare. حدیث شریف میں آیا بھی ہے کہ افشو السلام, سلام کو پھیلاؤ. اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ البادی بالسلام بری ام من الکبر، کہ جو سلام میں پہل کرے گا، جو پہلے سلام کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے پرائیڈ اور تکبر سے سلامتی اور حفاظت نصیب فرمائیں گے. کیونکہ انسان ہوتا نا کہ جی میں کیوں پہلے سلام کروں، ہوتا ہے کہ جی. تو لیکن جب وہ اس کو یہ ہوگی، بڑے کو چھوٹے کو سب کو، عالم ہے غیر عالم کو، امام ہے مقتدی کو. اب عالم امام یہ کہے کہ دیکھو میں بڑا، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے نہیں ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول فرماتے ہیں کہ میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، ہم نے کوشش کی کہ سلام میں آپ سے سبقت لے جائیں، لیکن ساری زندگی میں اس میں کبھی کامیاب نہ ہو سکا.
Sheikh mentions that so we should make dua for the person who has these possessions. Then secondly, the second cure to this is to make salam to that person whom we have jealousy over. To make salam to that person. The hadith of Nabi alayhi salatu was salam said that spread salam among you. The hadith of Nabi alayhi salatu was salam said that the person, Sheikh mentions, that we should be first to make salam to that person. Don't wait for them to make salam. Why? The hadith mentions that the person who says salam first, this is a sign that they are free from pride. Now a person thinks that why should I make salam first? I'm more important, they should make salam to me. No person is more important, irrespective of who it is. To those we know, to those we don't know. To the imam, to the scholars, to the ulama, this applies to everybody. Now if the imam feels that he is more senior or superior, so everybody should say salam to him. Sheikh mentions that who is greater than Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? No person was senior to him. He mentions that Sayyidina Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, he said that he stayed in the company and the khidmah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam for a period of 10 years, for a long time. He said that Anas radiallahu anhu said that it was always my desire that I would try to precede Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in salam. That I always went and whenever we saw each other, I would try and make salam first. But I never ever achieved that. Whenever Nabi alayhi salatu wa sallam would make, we would see each other, I was a small child of 10 years old, yet Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam would say salam to me first.
Salam sallallahu alayhi wa sallam. کچھ چیزیں ہیں سلام میں. نمبر ایک تو یہ کہ جب سلام کرے تو سلام بھی اسلامی ہو، ماڈرن سلام نہ ہو. سلام کیوں؟ یہ ذرا اسٹائلش سلام ہے کہ جتنا اسٹائل ہوا سلام بھی اسٹائلش بنا دیا. ٹھیک ہے، السلام علیکم، سلام علیکم نہیں، السلام علیکم. اور جو شخص سلام کرے اس کا جواب دے وعلیکم السلام. دیکھیے جب ایک بندہ سلام کرتا ہے تو ہم سنتے ہیں، تو جب جواب دینے والا جواب دے تو سلام کرنے والا بھی سنے. یہ بعض لوگ اب سلام کرتے ہیں پھر وہی بات آ گئی کہ میں بڑا آدمی ہوں، تو ایسے جواب دے دیا، اس سے کہا بھی آپ جواب تو دیجئے، تو وہ کیا کرتا ہے جی میں نے جواب دے دیا. تو نہیں، اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے، یہ مسئلہ ہے کہ سلام کا جواب دینے والا بھی اتنی زور سے جواب دے کہ اگلا سن لے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کسی نے کہا السلام علیکم تو اس کا جواب ہے وعلیکم السلام، اور اگر کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کا جواب ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو پورا جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. البتہ اگر کسی نے کہا السلام علیکم صرف اتنا سلام کیا، تو جواب دینے والا اگر زیادہ نیکیاں کمانا چاہتا ہے تو وہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن ایک نے کمائی نیکیاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کے جواب میں صرف وعلیکم السلام نہ کہے، اپنی نیکیاں کم نہ کرے، کم از کم اس کے ایکویلنٹ اور اس کے برابر سلام کا جواب دے.
One of those is that when you make salam, you should make salam properly. Assalamu alaikum. And it should not be a modern style of salam, as we heard the description from Sheikh, that it should not be something in some modern fancy way, some shortened way. Why but we should... Wait, it's not my name. One should make salam in a proper way, in the utterances of the word properly. So, assalamu alaykum. They should not shorten it, like Shaykh mentioned, salamu alaykum, something like that. But they should do it in a proper way, in a proper utterance. Then remember also that there are two points with regard to answering the salam. One is that one when answers the salam, they should answer the salam in an audible voice. It should not be that somebody makes salam to them and now they answer in an inaudible voice. Somebody asks them, why aren't you replying? He said, no, I did reply, and he does one silent reply. So, and he feels good about himself, that no, he made salam and I replied him. But he needs to reciprocate it in the audible voice in which he heard it. Then we remember also a further point when replying to the salam and when making salam. The reply to the salam at minimum should at least be the equivalent or reciprocal salam. So if somebody said assalamu alaykum, then we reply at minimum wa alaykum assalam at minimum. Why? Because the reward is given when salam is said in the reply. We should not shorten it, because then we are minimizing the reward of the reply. If somebody says assalamu alaykum wa rahmatullah, then we should reciprocate it with the equivalent words in order to equate the same reward. If somebody gives a lengthy assalam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, then we reciprocate it with exactly the same wordings to equate the reward. We should never make the reply shorter than the salam. So somebody gave a long salam and we say wa alaykum assalam when he had added a few more words, because we are diminishing our reward in replying in the shortened manner. Yes, Shaykh mentions that if somebody made a short salam, assalamu alaykum, then the replier has a choice here to say wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, in order to increase his reward over the reward of the one who had said the salam.
مسلمان اب اسکائپ واٹس ایپ اس قسم کے میسنجرز یوز کرتے ہیں. یہ میرا اپنا ٹیسٹ آف ذوق ہے. لکھتے ہیں اے او اے اے او اے, یعنی اب مسلمان کے پاس وہ, اچھا پھر اس کے بعد اتنا ماشاء اللہ, یعنی واٹس ایپ میں بھی یوز کرتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ محبت کرنے والے دوست احباب تقریباً پوری دنیا میں ہی ہیں جو رابطہ کرتے ہیں. اچھا میری طبیعت یہ ہے کہ دو تین دفعہ میسج کا جواب دوں پھر میری طبیعت رک جاتی ہے. میں میرا بہت چیٹنگ آئی کانٹ ڈو, اردو میں چیٹنگ جو ہے نا, تو میں چیٹنگ بہت زیادہ نہیں کر سکتا. لیکن دیکھتے ہیں لوگ کھٹاکٹ بغیر دیکھے اتنی اسپیڈ سے کہ ماشاءاللہ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیٹنگ میں اتنا ٹائم لگا رہا ہے, کیا اس کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ سلام کم سے کم پورا لکھ لے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لکھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, نہیں کہہ رہا میں اس کو اتنا پورا لکھے, صرف السلام علیکم ہی لکھ لے تو کم سے کم اے او اے. یعنی یہ میرا ذوق ہے نا, کہ مجھے یہ بہت عجیب سا لگتا ہے, کیونکہ السلام علیکم ایک دعا ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیتا ہے. اور گویا کہ میرے شیخ اور میرے مرشد حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم, جو میرے مرشد اول کے انتقال کے بعد جو میرے شیخ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ سلام کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو کہا کہ تم مجھ سے محفوظ ہو, کیونکہ اسے السلام علیکم, تم مجھ سے سلامت, تم سلامتی میں نے تمہیں دے دی. تو اس نے بھی جواب میں کہا وعلیکم السلام, تم مجھ سے بھی محفوظ ہو. فرمایا اور پھر دوسری بات یہ کہ سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے, یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اور اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ دین اور دنیا اور بری بری, بری خطرناک بیماریوں سے سلامتی بھی عطا فرماتے ہیں.
But you should, Shaykh mentions that now we are using all kinds of modern technology to communicate with each other, and then we use WhatsApp messages, and in the beginning of WhatsApp, Shaykh mentions, so AOA, somebody puts there in the beginning, and we know what it refers to. Shaykh mentions that, look, my habit is, referring to his respected self, that I also use WhatsApp and these means of communication, and you know, I communicate with many people who we know from our travels and who have a relationship with us around the world. and many people send us messages, but I don't have the habit of chatting. You know, Shah says that people, we see many people who are, you know, masters at chatting. You see the fingers typing away and they're not even looking at the screen or anything, and they're able to communicate in this manner. So Shah mentions, now this thought comes into my mind, that how is it possible that somebody who has so much time to spend hours chatting away doesn't have the time to write Assalamu Alaikum as a matter of decency and respect in the beginning of their message. Shaykh mentions that this is a highly, it is something which is not ethical. He's saying, I'm not saying that you go and write the whole Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh in your WhatsApp message. At least at minimum, Assalamu Alaikum. Shaykh mentions that his second spiritual guide, Mawlana Mazhar Sahib Ad-Dhillul Ali, he is Shaykh's spiritual guide after the demise of his original spiritual guide. He says that, he mentions that when a Muslim says Assalamu Alaikum, then what in essence is he doing? The person to whom he is making salam, he is telling that person that peace be upon you. In other words, that you have come into my protection from everything. And when a person replies Wa Alaikum Assalam, then in essence what are they saying? They are reciprocating and saying that you also have come into my protection totally.
Come to the jet point of jealousy again. تو عرض کیا تھا کہ نمبر ایک تو یہ کہ اس کے لئے دعا مانگے, دوسرا یہ کہ اس کو سلام کرے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو کبھی کبھی ہدیہ تحفہ بھی دے, گفٹ بھی دے. ویلنٹائن ڈے پہ تو گفٹ دینا یاد رہتا ہے, ہیپی برتھ ڈے اور فلاں اور فلاں, عید مبارک پہ, اور پھر یہ جو ہمارے مسلمانوں کے جو تہوار آ جاتے ہیں تو میسیجز کی لائن لگ جاتی ہے. بہرحال کچھ ہدیہ تحفہ بھی دے, اور کبھی کبھی اس کی دعوت بھی کرے, جیسے ایک کپ چائے پلا دی, ایک گلاس جوس ہی پلا دیا, اتنا, اور اس سے دعا کی درخواست بھی کرے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, تھوڑے دن اس میڈیسن کو یوز کر لے, یہ دوا استعمال کر لے, تو اب جس بندے سے حسد ہے انشاءاللہ تعالی اس سے محبت پیدا ہو جائے گی.
Shaykh mentions, now we come back to our original point, and that was the jealousy. So now said, we again just recall that the first was to make dua and the second was to say salam to that person. The third remedy in this is to give that person gifts from time to time, on occasion, to give them a gift, to give them a present. Shaykh mentions that, you know, we remember all kinds of other occasions, you know, Valentine's, birthday, all kinds of occasions. We need to have any reason, you know, some occasion in a person's life, and you find that there's a trail of messages that come. So there are all kinds of things we remember. But this is something that we should bring into our lives, that the person whom we have jealousy with, to give them a present from time to time, this will lessen the jealousy that we have for them. And thereafter, on occasion, we should invite them. Sometimes invite them for a simple cup of tea, call them over from time to time, this will lessen the jealousy. And thereafter, to request that person to make dua for you. The person whom you are jealous over, to ask them to make dua for you. Shaykh mentions that his spiritual guide used to say, and mentioned that for a few days, just try this remedy, of this remedy in the sequence that was mentioned, try this remedy with the person whom we are jealous over, and a few days after that, Allah subhanahu wa ta'ala will change this jealousy into a love for that person.
ایک بات یاد آ گئی, چلو تھوڑی سی خوش طبعی کے لیے. ون جو کیم ٹو مائی مائنڈ کم ٹو مائی مائنڈ ون گرل وینٹ ٹو دا بک اسٹال اینڈ شی آس بفور دا ویلنٹائن ڈے اینڈ شی آس دا شاپ کیپر فار دا ویلنٹائن ڈے کارڈ اونلی یو اینڈ اونلی یو. دا شاپ کیپر آس, ہاؤ مچ ڈو یو وانٹ؟ She said, 12 only. Conclusion is on you. تو میں عرض کر رہا تھا وہ قرآن پاک کی جو آیت پڑی تھی, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ رب العزت نے اس آیت سے پہلے ایک بڑی عجیب بات فرمائی. اصل میں ہو یہ رہا تھا کہ مشرکین و کفار اپنے بتوں سے بہت محبت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو, کعبہ شریف کے اندر 360 بت تھے, 360 بت تھے, تو وہ مشرکین کیا کرتے تھے کہ ان بتوں کی کھوپڑی پر شہد لگاتے تھے, اور جب صبح آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ وہ ان کی کھوپڑیوں میں سے سارا شہد غائب ہوتا تھا, وہ تبرک کے طور پہ لگاتے تھے لیکن وہ سارا کا سارا شہد غائب ہوتا تھا, کیونکہ مکھیاں آتی تھی اور وہ شہد چرا کے لے جاتی تھی. اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ, کہ تم نے کن لوگوں کو اپنا خدا بنایا ہے, کن پتھروں کو, کس کو اپنا خدا بنایا ہے کہ جن کی کھوپڑی پر تم شہد لگاتے ہو اور مکھیاں وہ شہد چرا کے اور لے کے بھاگ جاتی ہے, یہ تمہارے خدا اتنے بے بس اور کمزور ہے کہ ان مکھیوں سے وہ شہد واپس نہیں لے سکتے. فرمایا ضعف الطالب والمطلوب, کیسا پجاری, کیسا خدا اور کیسے اس کے پوجنے والے.
Come back to the additional ayah that I quoted in the beginning, that those who bring belief, they have an intense love for Allah subhanahu wa ta'ala. In the lead up to this ayah, Shaykh mentions that there is a very interesting point which we need to just take cognizance of in order to understand the value of this ayah. Prior to the coming of Rasulullah, the mushrikun of Makkah Mukarramah, they had inside of the haram, inside of the Baytullah, they had 360 idols which were placed there. And they had a great intense love for these idols. They had such an intense love that on a nightly basis they would go and they would place honey on the heads of these idols as a source of blessing. And then when they would come back in the morning, they would find that the honey from there has disappeared and they would perceive this to be some great achievement. But in reality, Allah subhanahu wa ta'ala made mention that وَهِي يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, that if these flies, they slip or they suck up anything, لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْ, that you don't have the ability to even return or to even take that back, to get this back. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying that the flies slip this up, and they, you are so weak that this which you are, you yourself are so weak that you cannot even revert this. In other words, ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ, then look at the weakness of that who are, those who are worshipping, and look at the weakness of that which is being worshipped, that it can not, you yourself which you are worshipping, you cannot save it, and itself it cannot even save itself from what is happening to it. This is the weakness and this is the intense love that they had for those idols.
تو اللہ نے فرمایا کہ یحبہم کحب اللہ, یہ اپنے خداؤں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ایسی محبت تو اللہ سے ہونی چاہیے. پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ ایمان والے اللہ تعالی سے شدید نہیں اشد محبت کرتے ہیں, یعنی سب سے زیادہ محبت ایمان والے اللہ تعالی سے کرتے ہیں. میرے مرشد نے ایک عجیب نقطہ بیان فرمایا کہ دیکھو, یہاں اللہ تعالی نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ مجھ سے محبت کرو, آرڈر نہیں دیا, حکم نہیں دیا کہ مجھ سے محبت کرو, بلکہ صرف انفارم کیا, خبر دی کہ ایمان والے اللہ تعالی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اشد محبت کرتے ہیں. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی صاحب جمال نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی مالدار اور غنی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی کمال والا نہیں ہے. تو جس کے کمال, جس کا جمال, جس کی مال اور دولت کا اور جس کے استغنا کا جب ہمارے بندوں کو پتا چلے گا تو وہ خود ہی ہم سے محبت کریں گے. جس طرح جو حقیقت میں حسین ہوتا ہے نا کبھی وہ اپنے حسن کو دکھاتا نہیں ہے. لہذا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عورتیں عطا فرمائی ہیں, جو ہمیں بیویاں عطا فرمائی ہیں, یہ آپ دیکھیں ہمارے گھر کی بیویاں وہ عام حلیے میں رہتی ہیں, وہ زیادہ میک اپ اور ان چیزوں میں زیادہ نہیں پڑتی ہیں, کبھی کبھار ہوتا ہے, ورنہ یوزلی وہ بہت ایک عام حالت میں رہتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دولت دی ہے, سڑک پر پھرنے والی کو آپ دیکھیے یا اسی طریقے سے جو اپنے آپ اپنی طرف کھینچنے والی ہے وہ زیادہ بن سنور کے رہتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کا کمال اور ان کا جمال عارضی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, کہتے ہیں کہ جو تم یہ بات کرتے ہو کہ حسینوں کا حسن ختم ہو جائے گا, وہ بڈھی ہو جائیں گی اور سب ہو جائے گا, تو اس طرح تو ہماری یہ جو عورتیں ہیں یہ بھی تو بڈھی ہوں گی. وہ نوجوان تھا. میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ, تمہاری والدہ صاحبہ کی عمر ہو گئی زیادہ, اور عموماً عورتوں کی عمر جب 35 پلس ہوتی ہے 40 ہوتی ہے تو وہ بیچاریاں چونکہ وہ ایک وقت سے گزری ہوتی ہے بیماریوں کے, تو عموماً ان کو بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور بیمار ہوتی ہیں, یہ ایک جنرل پریکٹس ہے. میں نے کہا کہ تمہاری والدہ بھی ضرور بیمار رہی ہوں گی اور بیماری آتی رہتی ہے. کہہ رہے ہیں ہاں. میں نے کہا تمہارے والد صاحب نے ان کو چھوڑ دیا؟ کبھی کسی نے سنا, کسی مسلمان کی بات کرتا ہوں میں, کہ کسی مسلمان نے اپنی بیوی کو اس کے بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیا؟ بلکہ وہ کیا کرتا ہے, بیوی بیمار ہوتی ہے اس کا علاج کرواتا ہے, بوڑھی ہوتی ہے شفقت اور رحمت سے اس کو رکھتا ہے, بلکہ خود اس میں رو رو کے دعائیں مانگتا ہے, اللہ والوں سے علماء سے دعائیں کرواتا ہے کہ حضرت صاحب دعا فرمائیے گا, میری بیوی بڑی بیمار ہے, آپ اس کے لیے دعا کر دیں, اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے. تو جو نعمت اللہ تعالیٰ نے حلال عطا فرمائی ہے, شوہر اس نعمت کا خیال کرتا ہے, اس کی کیئرنگ کرتا ہے, اور اگر کسی لیلا سے دل بھی لگا لے نہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہماری حفاظت فرمائے, تو اس کے بیمار ہونے پر اس کو لات مار کے بھاگ جاتا ہے.
So Sheikh mentions that yuhibbuhum ka hubbillah, the attitude of the disbelievers in Makkah Mukarrama. Allah subhanahu wa ta'ala said that they love their idols just like how the believers love Allah subhanahu wa ta'ala. This can never be compared to each other. Why? وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. That those who bring belief, they have a very intense love for Allah subhanahu wa ta'ala. Now Shaykh mentions that if one has to contemplate the context or the makeup of this verse, Allah subhanahu wa ta'ala is not commanding us to love Him. But Allah azza wa jal is making an emphatic statement that this is the reality of the believers, that they have a very intense love for Allah subhanahu wa ta'ala. This is already their condition. Why is this already their condition? Because they have already understood the beauty of Allah subhanahu wa ta'ala. Shaykh mentions that his shaykh in his spiritual guide mentioned on this point, that why do they have such an intense love for Allah subhanahu wa ta'ala? Because they have recognized the beauty of Allah subhanahu wa ta'ala. They have recognized the independence of Allah subhanahu wa ta'ala. They have recognized the wealth of Allah subhanahu wa ta'ala. When they recognize the status of Allah subhanahu wa ta'ala, then that believer does not need to be told to love Allah, because they already love Allah because of the qualities that Allah subhanahu wa ta'ala possesses. Shaykh gives the analogy and says, it's like, you know, a person who is married, and say the wives that we have, and they generally, the qualities which are in them, they don't need to manifest those qualities by putting artificial makeup, etc., to enhance the quality and the beauty which they possess. So some generally, this is the attitude between husband and wife at home. On occasion, there may be makeup, etc., but the beauty inside is something which the husband already sees, and he understands the beauty and the internal and external beauties without all of the unnecessity of all of this fake makeup, etc. Now Shaykh mentions and says that how do we know this? For example, a person, you know, the Shaykh mentions that in reality the beauty of it lies in all of this. So even if he sees, even if a married person sees some beautiful woman who is wearing fake makeup outside on the street somewhere, even then he may not be attracted by that, because he understands the beauty of his wife in the beauty that he has seen behind all of this. So Shaykh makes mention and says, how do we know this? He says, look, one person came to him, a youngster, who just gotten married, and he said that, you know, you keep on saying, the respected Shaykh says that, you keep on saying that, you know, their beauty will get finished and they will become old, and you keep on saying all these things, like, you know, won't the love for them get finished? Because once the beauty diminishes, it will mean that the love also gets finished. Shaykh mentioned and said, look, I'll give you an example of your own mother. How old is she? The general nature is as women age, etc., there will be more sicknesses which will become apparent. So as she's, you had certainly told this youngster that you have a mother, that she is probably advanced in age, there must be some sicknesses that has overcome her because of her age. Did your father leave your mother because of this? He said, no. He says, the reality of it, why is this? That no person, have you heard of any Muslim person who has left his elderly wife because of her advanced age, because of her illness? He says, this is no reality to this. The reality is, on the contrary, there is greater love, there is greater mercy and compassion which comes about at that time. If she is ill, he will go to the seniors, he will go to scholars and ask to make dua, that grant her shifa, make dua to Allah, that Allah grant her shifa. So he says that this is love. Love is something which comes through recognition. And in the last point, Shaykh mentions that even though there is something which is, when his eye falls on, say, at an advanced age, he falls, his eye falls on a younger girl, and he becomes attracted there, then to the love which is there, to ask about Leelaka, Hasinaka, Hasinaka.
میرے شیخ ایک بات اور فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اگر تگڑا ناشتہ
تو اپنی بیویوں کو جا کر ایک بات بتا دو، اور وہ بات یہ ہے کہ سب کے لبوں میں مسکراہٹ آ گئی. بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے نا. فرمایا کہ ہماری ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنت میں مسلمان عورتیں زیادہ حسین ہوں گی یا حوریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان عورتیں حوروں سے زیادہ حسین ہوں گی. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، بصلاتهن وبصيامهن البس اللہ تعالی نور عبادتهن على وجوههن، کہ ان عورتوں نے، یعنی ہمارے مسلمان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، شوہروں کی خدمت کی ہوگی، بچوں کی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام عبادات کا نور ان کے چہرے پر ڈال دیں گے، جس کی وجہ سے ان عورتوں کا حسن حوروں سے زیادہ ہو جائے گا، ایکسٹرا ہو جائے گا. فرمایا یہ جا کر اپنی بیویوں کو ضرور سنا دے گا، سنا دینا تو انشاءاللہ ناشتہ بھی تگڑا ملے گا.
Mentioned that sometimes you need to, you know, exercise a bit of bribery to the wives, etc. This is in my own word here, just to give you a bit of context.
Good word.
So, that mentions that in this hadith, Umm Salama radiallahu ta'ala anha, she came to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and posed a very sensitive question, that Ya Rasulullah, that will the women of Jannah, the hurs of Jannah, be more beautiful, or will the believing women be more beautiful? Who will be more beautiful? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam replied that the believing women, they will be more beautiful than the hurs and the women of Jannah. And the reason for this is also clarified why, that because of the extra prayers, the prayer that they would have made, the salah they would have made, the fast that they would have made, the raising, the rearing of children, all of that, the barakah, the nur of all of that, Allah subhanahu wa ta'ala will let that glow from their faces. And the glow of all of the hardship, the difficulties which they undertook in the life of this world, will transform as an additional beauty for them in Jannah.
Subhanallah. Ayat padhi thi ke Allah Taala ne sirf khabar di hai ke iman wale humse bahut ashad mohabbat karte hain. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے کہ آپ نے اس محبت کے معیار کو اور اس لیول کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دعا سکھا دی کہ تاکہ تمام مسلمان وہ محبت کا مقام اشد محبت کا وہ مقام حاصل کر لیں. وہ کیسے؟ اب یہ دعا ہے, حدیث شریف کی دعا ہے, اللہم انی اسألوک حبک, کہ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. کہ بندہ اب اللہ تعالیٰ سے ہی مانگے محبت, اللہ تعالیٰ ہی کی محبت. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی, فرماتے ہیں دیکھو کتنے حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, 40 لاکھ 50 لاکھ حاجی, 4 to 5 million حاجی جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. فرمایا سب مانگتے ہیں, فیکٹری, اولاد, شادی, سب مانگتے ہیں, اور وہ یہ نعمتیں مانگنا جائز ہیں. لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں ان 40 لاکھ 50 لاکھ حاجیوں میں سے کتنے حاجی ایسے ہیں جو اللہ سے اللہ کو مانگتے ہوں گے. دادا فرمایا کہ یہ جو ہے اللہ ہی سے اللہ کی محبت مانگ لو, کیوں اللہ تعالیٰ ہی سے اللہ تعالیٰ کی محبت مانگ لو. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی محبت عطا فرماتے ہیں, تو جن کے پاس محبت کا خزانہ موجود ہے انہی سے ان کی محبت مانگ لو.
Sheikh Mick mentioned that we return now to the verse that those who believe they have an intent from Allah subhanahu wa ta'ala. Now this is the mercy of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that he taught us sallallahu alayhi wa sallam how to acquire the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh mentions that I will teach you this dua. What is this dua? Allahumma inni as'aluka hubbaka. That Allah, I beseech and I ask from you your love. To ask from Allah subhanahu wa ta'ala his love. Sheikh made mention of a poem which I will not be able to fulfill the right of the translation, but the nature of which is that the nature of which is that many people ask for many things, but oh Allah, I am asking from you your love. In other words, the love of Allah subhanahu wa ta'ala can only be gotten by asking from Allah subhanahu wa ta'ala himself. Sheikh mentions that if we look at how many people go for Hajj, and from the millions of people that go for Hajj, many people are asking for many things. They are asking for wealth, for property, they are asking for factories and all types of things. But how many people, Sheikh mentions that his spiritual guide says that how many people are asking Allah for his love? How many people are asking Allah for Allah's love? Because Allah is the one that can grant his love. Only Allah can grant his love, nobody else can grant Allah's love. So Sheikh says that this is the first part that of learning of how to gain the love of Allah subhanahu wa ta'ala by asking Allah himself to grant us his love.
محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں, یہ اللہ والوں کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ کے فرمانبرداروں کی محبت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کے ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہے ہیں ان سے محبت کرے. نمرود نے سیڑھی بنائی تھی, معرومی فرماتے ہیں کہ نمرود نے سیڑھی بنائی تھی, کیوں؟ تاکہ میں خدا تک پہنچ جاؤں, آسمان تک, بہت بڑی سیڑھی بنائی تھی. لیکن وہ معرومی اس کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اے نمرود تو کتنی بڑی سیڑھی بنا لے, تو آسمان پر نہیں ساتوں آسمان کے اوپر پہنچ جا, لیکن تو اللہ کو نہ پا سکے گا. ہاں اگر تو اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے کر آ جا, کیونکہ اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام تھے, تو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے کر آ جا, تو تجھے ابراہیم علیہ السلام کی اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی سیڑھی ہیں, ان کے ذریعے سے تجھے اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے گی. تو لہٰذا دوسرے حصے میں کیا مانگا کہ جو لوگ یا اللہ آپ سے محبت کر رہے ہیں ان کی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے. اس سے پتا یہ چلا کہ یہ اللہ والے, یہ علماء ربانیین, یہ جو اسکالرز ہیں, ان کی محبت کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس بات کو.
That Allah grant us the love of those who love you. Allah grant us the love of those who love you. Who are those who love Allah subhanahu wa ta'ala? These are the people of Allah. These are the ulama. These are the seniors. The people who obey the commands of Allah subhanahu wa ta'ala to have a love for those people. Sheikh mentions that, look at the incident of Namrud, that where, Mawlana Rumi rahimahullah has mentioned this, that where Namrud, the enemy of Sayyidina Musa alayhi salam, he had wanted to reach Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam, he wanted to reach Allah subhanahu wa ta'ala. And what did he decide to do? He thought he will make a very, instructed those around him to make a lengthy staircase which leads up to the heavens so that he can see Allah subhanahu wa ta'ala. Mawlana Rumi rahimahullah made mention here to say that no matter the don namrud, no matter how high you make the staircase, you will never able to reach Allah. But what you need to do if you want to reach Allah, that being iman on Ibrahim alayhi salam, this will be the exercise and this will be the cause of you reaching Allah subhanahu wa ta'ala. So Shaykh mentions that this is part of it, that if we want to reach Allah subhanahu wa ta'ala, we want to acquire the love of Allah subhanahu wa ta'ala, then we have to love the people of Allah. We have to love the people of Allah. We have to love the rightly guided ulama. Shaykh mentioned that this is the instruction that we get from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
اب تیسے حصے میں فرمایا والعمل الذي يبلغني حبك, اور ان اعمال کی محبت بھی دیجئے کہ جن اعمال کو کر کے میں آپ کی محبت تک پہنچ جاؤں. اب اعمال محبت, یہ اعمال محبت کیا ہے؟ یہ شریعت ہے. یہ شریعت کے جو احکام ہیں, شریعت کے جو اعمال ہیں, یہ سب کے سب اعمال محبت ہیں. انسان جتنا اعمال پر عمل کرتا چلا جائے گا, اتنی اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں بڑھتی چلی جائے گی. اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ سارا مسئلہ یہی ہے کہ اعمال کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے, کچھ دن ہم عمل کرتے ہیں, اس کے بعد پھر اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کا جواب علامہ سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ نے عجیب جواب دیا. فرمایا دیکھو یہاں تین حصے ہیں, اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, اللہ والوں کی محبت ہے, اور اعمال کی محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ والوں کی محبت کو بیچ میں رکھا. کیوں؟ فرمایا کہ جس کو اللہ والوں کی محبت مل جائے گی, اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی مل جائے گی اور اعمال محبت کی محبت بھی مل جائے گی.
And Shaykh mentions the third component of this dua, الْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ. And O Allah, grant me the ability to do those deeds which let me reach and acquire your love. Let me do those deeds which allow me to reach and acquire your love. Now, what is meant by amal? This means that following the sharia, following the laws and the commands of the sharia, this will lead a person to the love of Allah subhanahu wa ta'ala. So the more a person does a'mal, the more a person practices on the deen, the more this will increase his love to Allah subhanahu wa ta'ala. The Shaykh mentions that this issue of a'mal, this is where the original problem lies, that we can't do a'mal, and hence this is where the deficiency comes about. Says the answer to this, when there is a, if one is not able to do a'mal, then this becomes an obstacle to the love of Allah subhanahu wa ta'ala. So he says, Sayyid Sulaiman Nadwi rahimahullah has mentioned, and he's given the answer to this in a very unique way. He's saying that if we analyze this dua, the first component of it was asking Allah for His love. And then the second component of it was asking Allah for the love of those who love Allah. And the third component was asking for those actions which lead one to the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Shaykh mentions that Sayyidina Muhammad rahimahullah said that if we analyze this, the second and the middle component of this dua is the love of the Ahlullah. It is love of the pious and those who love Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning that if one brings the love of those who love Allah subhanahu wa ta'ala in their heart, then Allah will give him what is in the beginning of the dua, that Allah will grant him Allah's love and Allah will grant him the ability to do those deeds which lead a person to the love of Allah subhanahu wa ta'ala.
حضور رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگ گزرے ہیں, وہ فرماتے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لائے ہو, تو فرماتے کہ میں اپنی داڑھی کو پکڑ کر یہ شعر پڑھوں گا, تیرے محبوب کی یا رب, کون محبوب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. اور فرمایا کہ ایک واقعہ اور سنایا, علامہ علوسی نے تفسیروں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے مقابلے کو تشریف لے جا رہے تھے, तो मूसा अलैहि सलाम के जो जादूगर थे उन्होंने फिरौन से इजाजत ली कि आप हमें इजाजत दीजिए कि हम मूसा अलैहि सलाम जैसा हुलिया बनाएं और वैसे आसा भी पकड़े, क्यों? ताकि उनका मजाक उड़ाए। और हुआ ये कि जब मूसा अलैहि सलाम तशरीफ ले गए तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम की बरकत से उन जादूगरों को ईमान दे दिया, वो सजदे में गिर गए। कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून, कि हम ईमान लाते हैं रब्बुल आलमीन पर। और रब्बुल आलमीन कौन? जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब हैं, जो हमारे हकीकी रब हैं, हम उन पर ईमान लाते हैं। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं मेरे शेख के मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि मैंने मेहनत की फिरौन पर, आपने ईमान दिया फिरौन के जादूगरों को, इसमें आपकी क्या राज है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, मैंने जादूगरों को जो ईमान दिया उसकी वजह यह थी कि वो तेरी शक्ल में आए थे, बस मेरी मोहब्बत में ने गवारा ना किया कि जो मेरे प्यारे मेरे महबूब की शक्ल में आया है मैं उसको ईमान से खाली कर दूं, इसलिए मैंने उसको उन जादूगरों को ईमान की दौलत अता फरमा दी। तो मेरे शेख फरमाते हैं जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बनाएंगे, उन जैसी शक्ल बनाएंगे, उनकी शबाहत इख्तियार करेंगे, अपने जाहिर को संवारेंगे, तो फरमाया अल्लाह ताला उनको क्यों ना प्यार फरमाएंगे।
शेख मेंशन्स दैट वन ऑफ द स्पिरिचुअल गाइड्स ऑफ द पास्ट ख्वाजा अजीज अल हसन मंजूर रहमतुल्लाह वाज आस्क्ड फ्रॉम हिम दैट इफ ऑन द डे ऑफ कियामत व्हेन यू गो इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुभानहू व तआला व्हाट विल यू प्रेजेंट टू अल्लाह सुभानहू व तआला व्हाट विल यू हैव टू प्रेजेंट He said that I will have to present and he held his beard and he said that I will present this beard in front of Allah subhanahu wa ta'ala. And then he quoted the poem, the meaning of which is that I will tell Allah subhanahu wa ta'ala that, oh Allah, I brought nothing but the resemblance of the one you loved. And oh Allah, the way you had the love, you gave it on the outside, make this a reality and accept this reality from me. This is the summary of the poem. Sheikh mentions that this is the point of this is that the adoption of the external, the adoption of the external is also something which leads to the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh mentions the incident of where Allama Nusi rahimahullah is mentioned when Sayyidina Musa alayhi salatu wa salam was going to be faced with the sorcerers and the magicians of Fir'aun. Then on the way, the sorcerers of Fir'aun sought permission from him that they adopt the same dress code of Sayyidina Musa alayhi salatu wa salam. And they adopt and take the asa just like Musa alayhi salatu wa salam had. Fir'aun granted them permission and they adopted the dress code of Musa alayhi salatu wa salam. When they came face to face and Musa alayhi salatu wa salam had overpowered them, the Quran mentions this, that they fell down straight into sajda. And what did they say? قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ, that we bring belief on the Lord of the worlds, Rabbi Musa wa Harun, the Lord of Musa and Harun, who are in reality our true Lord. So they brought iman on Sayyidina Musa alayhi salam and Harun alayhi salam. When this incident finished, Musa alayhi salatu wa salam asked Allah subhanahu wa ta'ala that, oh Allah, that I had been making effort on Fir'aun, but how is it that you granted iman to these sorcerers and these magicians? Allah subhanahu wa ta'ala replied that, oh Musa, I granted them iman and belief on the basis that they had just adopted the dress code of the one I love, and that became the source of their iman. So Shaykh mentions that just by adopting, the more we will adopt on the outward, the full sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, this will be a means of us achieving the love of Allah subhanahu wa ta'ala.
بس ایک شعر یاد آ رہا ہے اس کو سنا کے ختم کرتا ہوں ایک بہت بڑے بزرگ کا شعر ہے ہندوستان کے بزرگ تھے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دو شعر ہیں اس کو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اکثر سناتے تھے کہ مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے بس اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے بس اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ مجھ کو بتا मैं उनके सिवा किस पे फिदा हूँ, ये मुझको बता, ला मुझको दिखा उनकी तरह कोई अगर है, ला मुझको दिखा उनकी तरह कोई अगर है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
I'm not going to take the courage to translate that poem.
For those who understood it, they will take the benefit.
Conclusion.
मर्जी तेरी, यानी बंदे, वो बंदे जिनकी नजर में अल्लाह ताला की महब्बत के अल्लाह ताला की मर्जी और खुशी को अपने सामने रखते हैं, तो उनकी जबान पर अगर और मगर नहीं होता कि अगर मैंने दाढ़ी रख ली मगर लोग क्या कहेंगे, वेस्टर्न वर्ल्ड क्या बोलेगा और मुझे क्या कहेंगे। और बात यह है कि लेकिन अगर हम इस दुनिया को देखें, मखलूक को देखें और दूसरी तरफ अपने पैदा करने वाले को देखें, तो बात यह है कि अल्लाह से बढ़कर कौन है। ताकत के मामले में, हमारी जरूरतों को पूरी करने के मामले में, जिनके इख्तियार में हमारी जन्नत और दोजख है, जिनके इख्तियार में रोजी का, रिस्क का घटाना और बढ़ाना जिनके इख्तियार में है, और ईमान पर खात्मा जिनके इख्तियार में है। मेरे प्यारे दोस्तों, सारी कायनात मिलकर एक बंदा अगर बीमार है, दुनिया भर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेट एडवांसमेंट मिलकर भी उस बीमार बंदे को अच्छा नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत मौजूद है कि अल्लाह ताला ऐसे ऐसे बीमारों को, जिनको डॉक्टर ने कहा कि ये ला इलाज है, कि आप बस आप रेडी हो जाइए, मौत की तैयारी कर लीजिए। ये ऐसा मैं बिल्कुल सच्चा वाकया सुना रहा हूं। गुज़िश्ता बरस की बात है, एक औरत थी, हमारे बहुत खास दोस्त हैं, उनकी वालदा, उनके वालिद साहब भी बहुत मोहब्बत करते हैं, तो उनके मैं अस्पताल उनकी आयादत को गया तो डॉक्टर ने वेंटिलेशन लगा दिया। उस बाप को, उस शख्स को जो जिसकी बीवी थी, उसने बस उसके दिल में था कि उनकी बीवी ने कहा था, उस औरत ने कहा था कि मुझे सब कर लेना लेकिन मुझे वेंटिलेटर पर मत डालना। एक इंसान होता है, एक तबाही खौफ होता है। तो वो जब मैं गया, बेटों को कहने लगे कि वेंटिलेटर हटाओ, तो बेटे माने नहीं, उन्हें कहा नहीं अब्बा ये नहीं हो सकता, डॉक्टर वाले तो जहर बातें शौहर की सुनेंगे। जब मैं गया तो मुझे, मेरे सामने रोने लगे और रो कर कहने लगे कि मेरी बीवी ने बहुत तकलीफें उठाई हैं, बहुत अजियत उठाई है, मैं इस बुढ़ापे में और इस हालत में मैं उसको तकलीफ में नहीं दे सकता, लिहाजा मेहरबानी करें, आप दुआ करें। तो मैंने अपने शेख से भी दुआ के लिए कहा, तो मैंने कहा देखो जैसा आप वालिद साहब कह रहे हैं तुम वैसा कर डालो, अल्लाह पे भरोसा करो। अब आप सोचिए कि वेंटिलेटर, वेंटिलेटर का मतलब है लास्ट स्टेज, और उनकी कंडीशन ऐसी थी, लेकिन अल्लाह की शान है, उसके कहने पर डॉक्टर ने कहा ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू, हम हटा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है आप हटा दें, मुझे कोई परवाह नहीं है। अल्लाह की शान है, वो औरत आज भी जिंदा है, वो औरत आज भी जिंदा है। क्यों? जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो जिसके कब्जे में मौत और हयात, तो हकीकत में अल्लाह के कब्जे में है, मौत और हयात तो हकीकत में अल्लाह के कब्जे में है। तो ऐसे कुदरत वाले मालिक को छोड़कर हम कहां जाए। तो इसलिए फरमाया, वो बुजुर्ग फरमाते हैं ठीक है, अगर अल्लाह जैसी क्वालिटीज और उन जैसी गैर महदूद अजमतें अगर किसी के पास हो तो हमें बताओ, हम उसको अपना महबूब बना लेंगे, लेकिन फरमाया ऐसा मुमकिन नहीं है। तो जिनके कब्जे में है बस हम उन्हीं को राजी और खुश करेंगे।
इन द कमेंट्री ऑफ दैट फॉर्म व्हिच इज स्टेटेड दैट व्हेन अ पर्सन इज ओबेइंग द कमांड्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, they should, the person who has the love of Allah subhanahu wa ta'ala, then there will be no questions on their tongue that, you know, I need to keep a beard but I'm living in this environment, this one will say that, that one will say that. The person who has the love and the focus on Allah subhanahu wa ta'ala, then this thought will not cross through their mind. Why? Because it will be the contrast between what others say and between the happiness of Allah subhanahu wa ta'ala. So the focus on Allah subhanahu wa ta'ala will remove all of this, that everything, that the way a person is supposed to do it in obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, this is the way they will do it. Why? Sheikh mentions, because our focus needs to be on Allah subhanahu wa ta'ala. That the same poem, some of its interpretation is that if there is anybody who can compare to the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala, then if there is something like that, then a person should turn their attention there. But there is nothing. Everything remains in the control of Allah subhanahu wa ta'ala. Life and death, control of every single thing lies in Allah subhanahu wa ta'ala's control. Let me mention of a personal incident which transpired recently. that where this very close associate of his had come and said that his mother is on the last and she's on a ventilator, she's on the machine, and they should come to the hospital and make dua. When they went to the hospital, the father was there, and the father said that, look, it was her wish that should she reach this stage of illness, she should not be on the ventilator at all. She doesn't want to suffer any longer. Rather, she goes to the decree of Allah, and the machine should not be, she should not be left on the ventilator. However, the son, he did not want to hear anything about this. So when it came between the choice between the husband and the father, this Shaykh mentioned that, I told the son, you go with whatever the father says. He says that it was her wish that she does not want to be on the ventilator, you should do this. So nonetheless, the doctors came, and when I said this, the doctor said, listen, you need to take responsibility. We put the switch off. Shaykh mentions that we went with it. We put the switch off. Allah subhanahu wa ta'ala, in whose hands life and death lie, Allah subhanahu wa ta'ala was fully in control of that situation. Despite the machine have been taken off the ventilator, that woman, Allah had written life for her, that till today she is still alive. So we have this choice here. The choice is that who do we want to make happy? Do we care about what others say, or are we going to care about what that Allah in whose control everything lies? Will it be our desire to please that Allah?
Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Mawlana Muhammad wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa barik wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف فرما. جو خطائے اللہم اغفر لنا ذنوبنا اللہم اغفر لنا ذنوبنا اللہم اغفر لنا ذنوبنا. یا اللہ ہم نے جو گناہ جان بوجھ کر کیے اور یا اللہ تعالی غلطی سے کیے, ہر قسم کے خطاؤں کو معاف فرما, چھوٹے گناہ بڑے گناہ سب کو معاف فرما. یا اللہ گناہ کرتے کرتے ہمارے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں, قبروں کی منزل قریب آتی جا رہی ہے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری جانوں پر رحم فرما دیجئے, اور وہ خاص رحم عطا فرما دیجئے کہ ہم آپ کی نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑ دیں. اے اللہ, ہم کمزور بندے ہیں, کمزور دل رکھنے والے ہیں, معاشرے اور زمانے کے اعتراضات اور معاشرے اور زمانے کی باتوں کو سن کر یا اللہ ہم ان کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان کو راضی اور خوش کرتے ہیں اور آپ کو ناراض کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے اس قصور کو معاف فرما, ہماری اس غلطی کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی ایسی محبت عطا فرما, ایسا قرب اور تعلق عطا فرما کہ ہم آپ کے ہیں اور آپ ہی کے بن کر رہے ہیں. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو 100% شریعت و سنت پر چلنے والا بنا دیجئے. یا اللہ ہماری مدد فرما دیجئے, یا اللہ ہماری مدد فرما دیجئے. محرومی فرماتے ہیں کہ اللہ جس لومڑی کی پیٹ پر شیر ہاتھ رکھ دے, وہ ایک تھپڑ میں چیتے کے گال کو پھاڑ دے گی. یا اللہ لومڑی کی مثال دے کے محرومی نے سمجھا دیا کہ اللہ آپ اگر ہمارے خالق شیر ہیں, آپ اگر ہمارے دلوں پر ہاتھ رکھ دیں, اپنی تجلیات ہمارے قلوب پر عطا فرما دے, اپنے پیارے مقبولین اللہ والوں کے صدقے میں یا اللہ اگر ہمارے دلوں میں نور عطا فرما دے, پھر ہمیں سارے عالم کی پرواہ نہ ہو, پھر ہم بھی یہی کہیں گے سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کر تو یہ کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. یا اللہ اپنے کرم سے آپ ہماری مدد فرما دیجئے, یا اللہ ہماری مدد فرما دیجئے, یا اللہ ہماری مدد فرما دیجئے. یا اللہ بے شک ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ وجہ سے آپ کو ناراض کیا. یا اللہ ہم اپنی بیوقوفی حماقتوں کا اعتراف کرتے ہیں, اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں معاف فرما دیجئے, لیکن یا اللہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے سوا کون ہے. لا الہ الا انت سبحانک, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. یا اللہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ظلم کر کے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا, آپ کو ناراض کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا. یا اللہ ہماری مدد فرما دیجئے, یا اللہ ہماری مدد فرما دیجئے, یا اللہ ہمارے دلوں میں مضبوطی پیدا فرما دیجئے, اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل عطا فرما, آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرما کہ تاکہ ہم آپ کی محبت کے اعمال اختیار کریں, آپ کو راضی اور خوش کریں, جن باتوں سے آپ ناراض ہوتے ہو ان باتوں سے بچیں. یا اللہ اپنے پیاروں کی محبت عطا فرما, اپنے محبوبین کی محبت عطا فرما, اور ان کی محبتوں کو یا اللہ اپنی محبت کا ذریعہ بنا, اعمال محبت کی محبت عطا فرما. اور یا اللہ گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما, گناہوں سے ہماری حفاظت نصیب فرما. یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اللہم واقعتن کواقعت الولید, کہ اللہ ہماری ایسی نگہبانی فرما, ایسی نگرانی فرما جیسے ولید چھوٹے سے بچے کی ماں نگرانی کرتی ہے, باپ اس کی نگرانی کرتا ہے. اے اللہ, اے ہمارے ربا, ہم اب چھوٹے بچوں کی طرح ہیں, مٹی کو کھانے والے ہیں, مٹی کی شکلوں پہ مرنے والے ہیں, مٹی کی دنیا پر مرنے والے ہیں. اے اللہ اپنے کرم کے صدقے میں چھوٹے بچے سے جس طرح ماں مٹی کو دور کرتی ہے, یا اللہ تعالیٰ تمام غیر اللہ کو ہمارے دلوں سے دور فرما دیجئے, اپنی محبت کو غالب فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ تعالیٰ اہل علاقہ, اہل شہر اور اہل ملک کے یا اللہ آسانیاں پیدا فرما, ان کے لیے یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما. یا اللہ تعالیٰ یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ان کی دینی ضرورتوں کو پورا فرما, اور ہم سب کو یا اللہ تعالیٰ سارے عالم میں یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما, ہماری دینی ضرورتوں کو, دنیاوی ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما. ہم میں, ہمارے گھر والوں میں اور دوستوں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما, صحت جسمانی عطا فرما, صحت روحانی عطا فرما, اہل مقروض کو قرضوں کو ادا فرما. جس بھائی اور بہن کو جس قسم کی کوئی مشکل ہے, یا اللہ اس کی مشکل کو آسانی سے بدل دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ جس کی جو جائز حاجت ہے اس کی حاجت میں حاجت روائی فرما دیجئے, اور ہمارے اس بل میڈے کو اپنی محبت, دینی ترقی, اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے. اور یا اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما دیجئے. یا اللہ آپ مسافر کی دعا کو قبول فرماتے ہیں, یا اللہ آپ مریض کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. یا اللہ میں مسافر بھی ہوں, میں مریض بھی ہوں, یا اللہ اپنا کرم فرما دیجئے. اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام نبوت کے صدقے میں ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله, لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انك مليك مقتدر, ما تشاء من امر يكون, اسعدنا في الدارين, اللهم كلنا ولا تكن علينا, اللهم كلنا ولا تكن علينا, اللهم كلنا ولا تكن علينا, وانصرنا على من بغى علينا, وأعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء. وصلي وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. صلى الله على النبي الأمي, صلى الله على النبي الأمي, صلى الله على النبي الأمي, برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.